السلام علیکم. آج اتوار ہے اور 2017 کا آخری دن یعنی 31 دسمبر. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urdu.voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا یہ نیوز شو سماعت فرمائیے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سال 2018 کا آغاز ہو بھی چکا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے. آتش بازی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مختلف محفلوں کا اہتمام بھی جاری ہے. دنیا بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ اور اردو سروس کی جانب سے ہم آپ سب کے لیے سال 2018 کی بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
مشرقی افغان صوبے میں ایک جنازے پر خود کش بم حملہ، کم از کم 15 افراد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
حکومت حافظ سعید کی سیاسی عمل میں شمولیت کے حق میں نہیں، وزیر دفاع خرم دستگیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
بلوچستان میں رواں سال کے دوران تشدد کے واقعات میں 370 افراد ہلاک. کوئٹہ سے میں ہوں ستار کاکڑ.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں پولیس اڈے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا خود کش حملہ، 8 ہلاک. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں، ایران نے انسٹاگرام اور پیغام بھیجنے کے لیے مستعمل ٹیلی گرام ایپس کو اتوار کے روز بلاک کر دیا ہے. ایران بھر میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں اور ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جنہوں نے امن و امان کو خراب کیا اور قانون شکنی کی ہے وہ اپنے اس رویے کے ذمہ دار ہیں اور انہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایران میں پر امن مظاہرین کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں سابق ضلع سربراہ کے جنازے میں ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے. افغان فوج کے اس علاقے میں حالیہ ہفتوں کے دوران داعش عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں. تاحال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن عام طور پر داعش یا طالبان اس طرح کے حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں. افغانستان میں مذہبی علماء طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ خود کو دہشت گرد گروپوں سے الگ کرے، جبکہ بعض تجزیہ کار اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان داعش کا نام استعمال کرتے ہوئے دہشت ناک کاروائیوں کا حصہ ہو سکتے ہیں. ناصر محمود اسلام آباد سے تفصیل بیان کرتے ہیں.
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں اتوار کو ایک جنازے پر ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 13 سے زائد زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق خود کش بمبار نے ضلع حسکہ مینا کے سابق حکومتی سربراہ کے جنازے میں خود کو دھماکے سے اڑایا. فوری طور پر کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن جنگ سے تباہ حال اس ملک میں جہاں ایک طرف طالبان شدت پسند مہلک کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں تو وہیں عسکریت پسند گروپ داعش بھی مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے علاوہ خاص طور پر مشرقی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا نظر آ رہا ہے. داعش کو خطے میں ایک خطرہ قرار دیا جا رہا ہے اور افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج مقامی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس گروپ کے خلاف بڑی کاروائیاں بھی کر چکی ہیں. لیکن بعض غیر جانبدار حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ افغانستان میں ہونے والے جن حملوں کی ذمہ داری داعش قبول کرتا ہے، در حقیقت وہ اسی نے کروائے ہوں. لیکن افغانستان کا پڑوسی ملک پاکستان بھی ان افغان علاقوں میں جہاں حکومت کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، داعش کے قدم جمانے پر تشویش کا اظہار کرتا آ رہا ہے. سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
داعش کا تو وہاں پہ جو انگورنر ایریا ایز ہیں افغانستان میں، نیچرلی اس میں ان کا اثر انکریز کر رہا ہے، کیونکہ جو عرب لینڈ ہے خاص طور پہ سیریا اور عراق، وہاں پہ ان پہ ٹیریٹری شرنک ہو رہی ہے اور جو فورن فائٹرز تھے جس میں بہت زیادہ چچن، اوگرز، ازبکس، پاکستانی انوالو تھے، وہ اب واپس آ رہے ہیں اور افغانستان میں جو ایک لا لیسنیس ہے یا انارکی ہے اور جہاں پہ نو گورنمنٹ ایریاز ہے، نو گورنیبل ایریاز ہے، تو وہاں پہ ان کا انفلوئنس پڑتا جا رہا ہے اور پریزنس پڑتی جا رہی ہے.
اسی دوران افغانستان میں مذہبی رہنماؤں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی راہ ترک کر کے افغان امن عمل کا حصہ بنے. اعلی امن کونسل نے حال ہی میں کابل میں ملک بھر سے 700 سے زائد مذہبی شخصیات کو مدعو کیا تھا اور اس 2 روزہ اجلاس میں افغان امن عمل میں ان کے کردار سے متعلق مشاورت کی گئی. اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ طالبان کو ان عناصر کو اپنی صفوں سے نکال دینا چاہیے جو بین الاقوامی دہشت گردی سے وابستہ ہیں اور اسلام اور افغان اقدار کا احترام نہیں کرتے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ حکومت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو کسی سیاسی مارکے کی اجازت دینے کی مخالفت کرتی ہے، باوجود کہ قومی سلامتی کونسل اس طرح کے عناصر کو قومی دھارے میں لانے کے اصول پر اصولی اتفاق رکھتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غیر ریاستی عناصر سے نمٹنا پاکستان کے لیے ایک گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور ان کی تنظیم کی ملک سیاسی دھارے میں شمولیت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ملکی سیاست میں تشدد کے عنصر کے ابھرنے کا خدشہ ہے۔ جماعت الدعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال اگست میں جماعت الدعویٰ سے مبینہ طور پر منسلک کچھ افراد نے ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اندراج کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ملی مسلم لیگ نے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ پاکستان کے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس پر پارلیمان میں کھل کر بحث ہونا ضروری ہے۔
ہم نے تو اپنا کلیئرلی، آپ کو معلوم ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے اپوز کر دیا ہے کہ یہ رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے۔ مین اسٹریمنگ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں پاکستان میں، کیا ان کو سیاسی عمل میں لانا ہی مین اسٹریمنگ ہوگا؟ ہم اس سے اگری نہیں کرتے۔
حافظ سعید رواں سال جنوری سے اپنے گھر پر نظر بند تھے اور گزشتہ ماہ ہی لاہور ہائی کورٹ نے عدم شواہد کی بنا پر ان کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد وہ نہ صرف کھلے عام سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ وہ اس ارادے کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ وہ آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیں گے۔ امریکہ نے حافظ سعید کے اس ارادے پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر اس پر بین الاقوامی دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔
تو میرے خیال میں یہ جو بھی ان کے خلاف الزامات ہیں ان کو لے کر اس کی صحیح طریقے سے تفتیش ہونی چاہیے۔ حکومت بھی سارا کام جو ہے وہ عدالت کے اوپر نہ چھوڑے بلکہ خود بھی کچھ کوشش کرے، اور یہ اگر اس طرح کھلے عام جلسے کرتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، تو پھر تو اعتراض ہوگا، پھر تو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا، کیونکہ امریکی اور بھارت کی حکومت اور باقی سب یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا۔
امریکہ اور بھارت حافظ سعید پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں، لیکن حافظ سعید اس میں کسی بھی طور ملوث ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فلسطینی اتھارٹی نے پاکستان میں اپنے سفیر ولید ابو علی کو کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی موجودگی میں یروشلم کی حمایت میں منعقد کی گئی ریلی میں شرکت کرنے پر وطن واپس بلا لیا۔ بھارت نے فلسطینی سفیر کی اس ریلی میں شرکت پر اعتراض کیا تھا۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور بھارت جماعت الدعویٰ کو شدت پسند تنظیم قرار دے چکے ہیں، جبکہ بھارت یہ الزام عائد کرتا ہے کہ تنظیم کے سربراہ حافظ سعید 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں ترجمان نے یروشلم کے بارے میں پاکستانی موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان میں حالیہ امریکی فیصلے کے خلاف متعدد ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے، جن میں سے کئی میں فلسطینی سفیر نے شرکت کی اور یہ آزادی اظہار سے مطابقت میں ہے۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں بھارتی اور پاکستانی ماہرین تجزیوں پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔
بھارت کے ایک ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ونود شرما کہتے ہیں کہ اگر اجتماع فلسطینیوں کے حقوق کے لیے تھا تو درست تھا، لیکن بقول ان کے اس میں حافظ سعید کی شرکت بھارت کے گلے نہیں اتر سکتی۔ انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ شدید رد عمل فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے آیا ہے۔
جو رد عمل ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ جتنا کہ فلسطین اتھارٹی کا اپنا تھا، جنہوں نے واپس بلا لیا اپنے سفیر کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو سفیر تھے جو چلے گئے اس میٹنگ میں، ان کو دو بار یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنے والے ہیں۔ ڈپلومیٹس کوئی راجنیتا تو ہے نہیں، کوئی سیاست دان تو ہے نہیں، تو یہ پبلک میٹنگ میں شرکت کرنا ڈپلومیٹس کی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پاکستان میں حافظ سعید صاحب ایک پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو بھارت اس میں کیوں مدد کرے گا؟ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، کہ ان کو ایک سیاست دان کے روپ میں پیش کیا جائے۔ پاکستان کے اندر دو رائے ہیں کہ کیا حافظ سعید جو پارٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو مین اسٹریم کرنے دینا چاہیے کہ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ یہ تو جب ان کے ساتھ انہوں نے اسی ڈائس پہ بیٹھے تو ایک طرح سے سفیر صاحب نے مدد کی نا ان کی مین اسٹریمنگ کی حافظ سعید صاحب کی.
گوتم نولکھا بھارت کے ایک ممتاز انسانی حقوق کے کارکن اور تجزیہ کار ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے فلسطینی سفیر کی شرکت سے آگے کا ہے.
اس میں حفیظ سعید کی جو شخصیت ہے اور جو پولیٹکس ہے وہ اس کے سینٹر میں, کیونکہ فلسطین پر تو انڈیا بھی کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی میٹنگ ہے تو اس میں کوئی فلسطین کے امبیسڈر کو بلایا ہے, لیکن وہ آپ کس کے ساتھ ہیں وہ ایک معاملہ ہندوستان نے بنایا ہے. کہنا چاہیے ایک جس طبیعت بن رہی ہے ہندوستان میں ایک بگ پاور, تو انفارچونیٹلی بگ پاور سب اپنے انٹرسٹ کو سامنے آگے رکھ کر یا اپنے چیزوں کو جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ اپنی جد پر اڑ جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے انڈین حکومت کو کہ ہم ایک بگ پاور بن گئے ہیں, امریکہ نے تو ہمیں ایک ان کے نیشنل سیکیورٹی ایجنڈے میں بھی اس کا ریفرنس دیا ہے.
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ حکومت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو کسی سیاسی موقع کی اجازت دینے کے مخالف ہے, لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہیے. سمن شمشاد احمد خان صاحب سیاسی امور کے ماہر اور ایک جہان دیدہ سفارتکار ہیں. اس معاملے کی سفارتی پروٹوکول کے لحاظ سے کیا اہمیت ہے, وہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں.
یعنی اب تو ہم اس سٹیج سے آگے آ رہے ہیں, ہم فلسطینیوں کی جو پوزیشن ہے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو قطعی طور پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے تو اپنی زندگی کے 70 قومی زندگی کے 70 سال یہ ایک ایسی کاز کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گزارے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور آج کا سفیر جو ہے وہ اگر یہاں پر کسی سیاسی پارٹی کے اجتماع میں شرکت کرتا ہے تو وہ اس کو انڈیزائربل سمجھ کے بلا لیتے ہیں واپس, تو یہ ایک سوالیہ نشان بہت بڑا پیدا ہو جاتا ہے اس سے. اور اس میں جس نے میں تو پھر وہی بات آ گئی انڈیا پاکستان پر آ جاتی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اب فلسطین اور پاکستان کا نہیں رہ جاتا, مسئلہ آ گیا ہے انڈیا اور پاکستان کا. تو یہ بدقسمتی ہے کہ آج جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو وہاں بھی انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے, چاہے اس خطے میں چین اور پاکستان کے تعلقات ہوں وہاں انڈیا دخل اندازی کرتا ہے, وہ فلسطین کا مسئلہ پیچھے چلا گیا اور اصل انڈیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے.
شمشاد احمد خان اس معاملے کے مثمرات پر بات کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں,
اگر فلسطینی سفیر کے پاس کوئی بریف تھا بھی نہیں کہ اس نے کرنا ہے نہیں, کہ اس نے اپنا ذاتی فیصلہ کر لیا, تو فلسطینی حکام کے لیے یہ اس قسم کا رد عمل شو کرنا میرے خیال میں صرف ہندوستان کی وجہ سے, تو یہ انہوں نے فلسطین کی کاز کے لیے اچھا نہیں کیا.
یہ تھے ممتاز سفارتکار اور سیاسی امور کے ماہر شمشاد احمد خان. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع میں بھارت کی وفاقی پولیس فورس کے ایک کیمپ پر خود کش حملے میں 5 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. پولیس کی جوابی فائرنگ میں 3 حملہ آور بھی مارے گئے. تفصیلات جانتے ہیں سری نگر سے یوسف شمیل کی رپورٹ میں.
سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب کو مسل افراد نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر سے 22 کلومیٹر جنوب میں واقع لتپورہ علاقے میں ایک پولیس کیمپ میں زبردستی گھس کر 2 پولیس والوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا. عہدیداروں نے کہا ہے کہ بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی 185 بٹالین کے کیمپ پر حملہ کرنے والے فدائین تھے جنہوں نے فوجی وردیاں پہن رکھی تھیں, اور یہ کہ انہوں نے کیمپ کے اندر گھسنے کے لیے پہرے داروں پر فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے. سی آر پی ایف کے ترجمان راجیش یادو نے کہا کہ کیمپ کے اندر موجود پولیس والوں نے فدائین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تینوں کو یکے بعد دیگرے ڈھیر کر دیا. تاہم طرفین کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں سی آر پی ایف کے 2 اور اہلکار ہلاک اور 3 دوسرے زخمی ہو گئے. زخمی اہلکاروں میں سے ایک بعد میں اسپتال میں چل بسا. اس طرح اس واقعے میں کل 8 افراد مارے گئے ہیں. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیشپال وید نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پولیس کو عسکریت پسندوں کی طرف سے حفاظتی دستوں پر حملہ کرنے کے ارادے کے بارے میں 3 دن پہلے جانکاری ملی تھی. پولیس سربراہ نے اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دے دیا اور کہا ان کے بقول جب تک پاکستان جنگجوؤں کو یہاں بھیجتا رہے گا حفاظتی دستوں اور لوگوں کو اس سب سے گزرنا پڑے گا. پاکستان بھارتی عہدیداروں کی طرف سے لگائے جانے والے اس طرح کے الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمیر میں جاری آزادی کی جدوجہد خود کشمیری چلا رہے ہیں. پولیس کیمپ پر حملہ 2017 کے آخری دن کیا گیا. یہ سال گزشتہ کئی سالوں ہی کی طرح نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے لیے خون ریزی اور تباہی کا سال ثابت ہوا۔ عہدیداروں کے مطابق اس سال کے دوران علاقے میں 400 افراد ہلاک ہوئے۔ اسی دوران متنازع کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر پیش آئے فائرنگ کے تازہ واقعے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ سرمائی دارالحکومت جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستانی فوج نے اتوار کو حد بندی لائن کے نوشہرہ سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر بھارتی فوج کے اگلے ٹھکانوں کو ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ ترجمان کے مطابق بھارتی فوج نے فائرنگ اور شیلنگ کا فوری اور بھرپور جواب دے دیا۔ پاکستان نے بھارتی فوج پر نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا کسی اشتعال کے اس کی چوکیوں کو ہدف بنانے کا جوابی الزام لگایا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بلوچستان میں رواں سال کے دوران تشدد کے واقعات میں 370 افراد ہلاک اور 700 کے قریب زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ عرصے سے زائد عرصے سے بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے اعلی افسران اور صوبائی حکام صوبے میں بدامنی کی ذمہ داری کالعدم بلوچ عسکری اور مذہبی شدت پسند تنظیموں پر عائد کرتے ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے زائد عرصے سے بدامنی کی لپیٹ میں رہا ہے، جس کی ذمہ داری سیکیورٹی اداروں کے اعلی افسران اور صوبائی حکام کالعدم بلوچ عسکری اور مذہبی شدت پسند تنظیموں پر عائد کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے محکمہ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق بلوچستان میں رواں سال کے دوران 9 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 4 پولیس، 1 فوج اور 1 فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر کیا گیا۔ ان حملوں میں سیکیورٹی اداروں کے 47 اہلکار اور 62 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے درجن سے زائد واقعات میں 3 اعلی افسروں سمیت 49 اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ پولیس کے اعلی افسران اور دیگر اہلکاروں پر دہشت گردوں کے حملوں کے باوجود دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، اور اب بھی کوئی واقعہ ہونے کے بعد پولیس کے افسران ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا،
ٹیررسٹ کا پلان یہ ہے کہ وہ پولیس کو ٹارگٹ، ایف سی کو ٹارگٹ کرتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا مورال ڈاؤن کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ کو ہٹایا جائے اور ڈائریکٹ پبلک تک اپنا انفلوئنس ٹیررزم پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے آفیسرز کو ٹارگٹ کیا۔ نہ تو پہلے پولیس کے مورال میں کبھی اس وجہ سے کمی آئی تھی، اس سے وہ مایوس ہوئے، پھر انہوں نے افسران کو ٹارگٹ کر کے کوشش کی ہے کہ اس سے مورال میں کمی آئے گی، اس سے بھی وہ مایوس ہیں اور ہوں گے۔
بلوچستان میں جہاں ایک جانب کالعدم بلوچ عسکری تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں، وہاں کالعدم مذہبی شدت پسند تنظیموں کے ارکان سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں اور شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان کو بہتر بنانے پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، لیکن اتنی خطیر رقم کا نتیجہ توقعات کے مطابق نہیں آ رہا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا،
2 سال میں 70 ارب روپے جو ہے خرچ ہو چکے ہیں، تو واش آؤٹ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت خود کہتی رہی کہ ہم نے فلم تنظیموں کے لوگ گرفتار کیے، لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ کوئی نہیں نکلا، پھانسیاں نہیں ہوئی ہے، وہ موجود ہے اس جگہ پر، کراچی کے دہشت گرد ہوں یا پنجاب کے، وہ آمنے سامنے کوئی مارا گئے، لیکن جو ان کے ہاتھ میں آئے ہیں ان کو سزا جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو وہ ایک نیٹ ورک جو ہے یا وہ لنک جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک رد عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے میں ہم نو امان کو برقرار رکھنے کے لیے صوبائی حکومت نے 2017-18 کے سالانہ بجٹ میں 32 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق رواں سال 2017 میں صوبہ بھر میں دیسی ساختہ بموں، بارودی سرنگوں، فرقوارانہ دہشت گردی، دستی بموں اور تشدد کے دیگر 300 سے زائد واقعات میں شیعہ ہزارہ برادری کے 11 افراد سمیت 370 ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایران نے انسٹاگرام اور پیغام بھیجنے کے لیے مستعمل ٹیلی گرام ایپ ایپ کو اتوار کے روز بلاک کر دیا۔ ایران بھر میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق حکام عارضی طور پر ان دونوں ایپس کو بند کر رہے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے مظاہروں کے دوران امن قائم رکھا جائے۔ بیشتر مظاہرین احتجاجی مظاہروں کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے انہی ایپلیکیشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹیلی گرام کے چیف ایگزیکٹو نے اتوار کے روز ٹویٹر پر بتایا کہ ایپ کو بلاک کر دیا گیا، جس سے پہلے انتظامیہ نے حکومت کی درخواست پر اسے بند نہیں کیا تھا۔ ایران کے ایک ممتاز عالم آیت اللہ محسن عراقی نے حکومت کے حامی ہزاروں مظاہرین کو بتایا کہ دشمن سوشل میڈیا اور اقتصادی امور کو استعمال کرتے ہوئے خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کے ایک عہدیدار نے وسیع پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کے دوران دو مظاہرین کی موت کے لیے غیر ملکی ایجنٹوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ جس صوبے میں یہ احتجاجی مظاہرین ہلاک ہوئے، نائب گورنر حبیب اللہ خجستپور نے کہا کہ پولیس یا سیکیورٹی افواج نے مظاہرین پر گولی نہیں چلائی، لیکن انقلاب کے دشمنوں کے خلاف ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ جنہوں نے بھی امن و امان کو خراب کیا ہے اور قانون شکنی کی ہے، وہ اپنے اس رویے کے ذمہ دار ہیں اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ عبد الرحمان رحمانی فضلی نے یہ بات اتوار کے روز سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر اپنے بیان میں کہی۔ جمعرات کے روز سے ایران میں جاری مظاہروں کے محرکات پر ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے ترکی سے تجزیہ نگار فرقان حمید اور پاکستان سے ایران میں پاکستان کے سابق سفارتکار مشتاق مہر سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
تقریباً 20 سے 30 سال تک جو ہے انہوں نے حکومت اپنی جاری رکھی ہے، عوام پر گرفت جاری رکھی ہے اور عوام کو آگے پیچھے تک نے آواز نکالنے تک کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایران ہمیشہ جو ہے دیکھا جائے، ایران نے صرف اپنی ایران ہی نہیں بلکہ ایران نے دوسرے ممالک کے لیے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ ایران نے دوسرے ممالک میں انتہا پسندی کی دیکھا جائے تو تحریک جو ہے ایران ہی سے شروع ہوئی۔ انتہا پسندی کا جو آغاز ہوا تھا دنیا عالم اسلام میں، وہ ایران ہی سے ہوا تھا۔ اب یہ ہے کہ عوام جہاں کے عوام کے پسے ہوئے عوام سے جو عوام کے سو رہے تھے، اب انہوں نے بیدار ہونا شروع کیا۔
مشتاق مہر صاحب، سر فرقان حمید صاحب ترکی سے ہمیں بتا رہے تھے کہ بظاہر دنوانی، انتہا پسندی اور کم تر معیاری زندگی دینے کا الزام ہے ایران پر، اور یہ مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی یہی اس کے وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، یا پھر آپ کی نظر میں اس کے محرکات کچھ اور بھی ہیں؟
میرا بیسک ڈفرنس ہے جی آپ کے دوستوں سے، یہ ایران کی جو ایجیٹیشن ہے یہ کوئی ایکسپشنل نہیں ہے، یہ سارے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مظہر ہے، اور ایران میں اس کو اگنائٹ کیا ہے نئی یوتھ نے، نئے لوگوں نے، کیونکہ یہ جو ریولوشن ہے 77 کا، یہ اپنی نیچرل لائف گزار چکا ہے۔ جو ایک تھیولوجیکل اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، جو ایک فاسٹ موونگ شیعہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، وہ اپنی مقبولیت کھو رہا ہے، اور یہ ہوا ہے پچھلے الیکشن سے، جبکہ الیکشن میں ایک سائنٹسٹ کو، ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے آدمی کو سلیکٹ کیا گیا۔ تھیولوجیکل ریولوشن آیا تھا، اس کی ویکننگ میں دیکھتا ہوں، اور دوسرا گورنمنٹ کا کنٹرول میں ویک ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، اور تیسرا اکنامک پاورٹی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ پیٹرو ڈالر کنٹری ہے۔ ایک پرانا ایران جس کو میں نے دیکھا ہے 1970 میں، اور آج کا ایران بہت فرق ہے۔
اور امریکی محکمہ خارجہ نے ایران میں پرامن مظاہرین کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، ایک ایسے وقت پر جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ 2 روز کے دوران ملک کے معاشی مسائل کے خلاف ایران کے شہروں میں ہونے والے احتجاج کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جمعے کے روز ایک بیان میں محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس کی نظر ان رپورٹوں پر ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی شہریوں نے ملک بھر کے شہروں میں ہونے والے متعدد پرامن احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایرانی عوام کے لیے اپنی گہری حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ دنیا کی ایک موقر بین الاقوامی صحافتی تنظیم کے مطابق اس سال کم از کم 81 صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مارے گئے، جبکہ صحافتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو شدید خطرات کا سامنا رہا۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں یہ صحافی ہدف بنا کر قتل، کار بم دھماکوں اور فائرنگ کی زد میں آنے کے باعث ہلاک ہوئے۔ 2017 میں 250 سے زائد صحافیوں کو قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق 10 ملکوں میں صحافیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کچھ ایسے رہی۔ میکسیکو میں یہ تعداد 13 تھی، افغانستان میں 11، عراق میں 11، شام میں 10، بھارت میں 6، فلپائن میں 4، پاکستان میں 4، نائجیریا میں 3، صومالیہ میں 3 اور ہانڈرس میں بھی 3 رہی۔ بعض ترقی پذیر ملکوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی قتل کیا گیا ہے. ہمارے ساتھی گلرخ نے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ایک بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل نیوز سیفٹی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2016 میں 3 خواتین سمیت 112 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا, جبکہ 2015 میں 101 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا جن میں 10 خواتین بھی شامل تھی. تاہم 2017 میں 68 صحافیوں اور میڈیا نمائندوں کو قتل کیا گیا جن میں 9 خواتین بھی شامل تھی. آئی این ایس آئی کے مطابق رواں سال صحافیوں کے لیے جو خطرناک ترین ممالک تھے ان میں افغانستان, میکسیکو, عراق, شام اور فلسطین شامل ہیں. اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کا شمار بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے, اور گزشتہ ایک دہائی میں درجنوں صحافی اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مارے جا چکے ہیں. تجزیہ کار اور کالم نگار رضا رومی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دنیا کے مختلف خطوں میں اور جہاں پہ جنگ ہے اور جہاں پہ امن ہے, دونوں جگہ پر صحافت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور صحافی نشانہ بن رہے ہیں. اور ان کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیے صحافت کا کام ہوتا ہے حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہنچانے کا, اور جو مقتدر لوگ ہیں, مقتدر ادارے ہیں, ان کی جواب دہی کرنے کا. تو وہ چیز پسند نہیں آتی حکمران طبقے جہاں بھی ہیں, اس وجہ سے پے در پے صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے خطے کو ہی دیکھ لیجئے, پاکستان کو دیکھ لیجئے, تو وہاں پر جہاں پہ کانفلکٹ ہے, فاٹا ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, وہاں پر تو صحافی جو ہیں وہ ہر طرف سے خطرے کی زد میں ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے ریاستی ادارے دھمکاتے ہیں, بلکہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں مثلا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا علیحدگی پسند ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ بھی دھمکاتے ہیں.
ان کے روک تھام کے لیے رضا رومی کا کہنا تھا,
یہ میڈیا آرگنائزیشن کو 3-4 چیزیں کرنی چاہیے. پہلی تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو جس طرح کے یونائٹ ہو کر مختلف جو عالمی اور نیشنل ادارے ہیں ان کو باور کرانا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دوسری بات جو ان کو یہ دینی چاہیے کہ صحافیوں کو بہتر ٹریننگ اور بہتر سیکیورٹی کے مواقع دینے چاہیے, جو کہ اگر ڈینجرس علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں یا رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست اور انتظام ہونا چاہیے. اور تیسرا میرے خیال سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک ایڈیٹر جو ہیں ان پر بھی منحصر ہے کہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس کے لیے کسی کی جان جائے, تو ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ان کے ساتھی جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوں تو وہ ان کو یہ یاد دہانی کرواتے رہیں.
انسانی حقوق اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں اور صحافتی شعبے سے وابستہ افراد پر حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو بھی یقینی بنایا جائے. حکومتی عہدیداران کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کے ساتھ ایسے اقدام کر رہے ہیں جس سے اس پیشے سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی بہبود کے لیے بھی کام ہو سکے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور نواحی بحر الکاہل جزائر نے نئے سال 2018 کا آغاز سب سے پہلے کیا. اس موقع پر آتش بازی کے مظاہرے ہوئے اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا. سڈنی کے معروف بندرگاہ پل اور اوپیرا ہاؤس پر قوس قزح کے رنگوں کی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے تقریباً 15 لاکھ افراد جمع تھے. اس سے کچھ دیر پہلے نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں ہزاروں افراد گلیوں میں قطاریں بنائے سالانہ اسٹریٹ پارٹی میں شامل ہوئے اور اسکائی ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ دیکھا. نئے سال کے موقع پر دنیا بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. نیویارک سٹی امریکہ میں بھی سخت حفاظتی اقدامات ہیں, کیونکہ ٹائمز اسکوائر پر ایک اندازے کے مطابق نصف شب 20 لاکھ افراد بال ڈراپ کی سالانہ روایت کا مظاہرہ دیکھیں گے. اور امریکہ کی وسطی مغربی ریاست کالوراڈو سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شیرف کے متعدد نائبین فائرنگ میں زخمی ہو گئے, کیونکہ ایک شخص نے اس وقت گولی چلا دی جب اس سے چھان بین کی جا رہی تھی. ڈگلس کاؤنٹی شیرف کے آفس نے بتایا کہ وہ ایک گھریلو جھگڑے کی اطلاع پر پہنچے جہاں گولیوں کی آواز سنائی دی. شیرف کے دفتر نے نواحی علاقے میں کوڈ ریڈ جاری کیا اور رہائشیوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر اس کے اسد حسن تھے, میرے ساتھ اب پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر السانتوس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. 2017 کا یہ آخری پروگرام نیوز شو تھا اور اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیوز شو کے ساتھ 2018 میں. ہماری یہ دعا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی طرف سے اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے کہ 2018 آپ کے لیے بہترین سال ثابت ہو. اب اجازت, خدا حافظ.